آنکھ سے آنکھ ملی. اگر آنکھ سے آنکھ ہی نہ ملی تو کیا مزہ آیا؟ کیوں صاحب؟ آنکھیں باتیں کرتی ہیں نا. اگر آنکھ سے آنکھ نہ ملی تو کیا مزہ آیا؟ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابی ایسے جو نابینا تھے, لیکن میرے شیخ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام جتنے آئے سب کے سب انسانی تخلیق کے اعتبار سے کمال کے درجے پر فائز تھے. انسانی تخلیق کے اعتبار سے ان کو درجہ کمال حاصل تھا, قوت کے اندر, طاقت کے اندر, خاندان کے اندر, ذہانت کے اندر, ہر چیز کے, اخلاق کے اندر, معاملات, معاشرت, ہر چیز کے اندر ان کو درجہ کمال حاصل تھا. کیونکہ اگر نبی نابینا ہوتا, نبی نابینا ہو اور امتی بھی نابینا ہو تو کیسے صحابیت ملتی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے. اگر نبی نابینا, صحابی بھی نابینا, تو صحابیت کیسے دیدار سے ملتی ہے؟ تو کیسے باتیں وہ کیسے دیکھتے؟ لہٰذا میرے شیخ نے فرمایا اسی لیے کوئی نبی جو ہے نابینا نہیں ہوا. تو پتا چلا آنکھوں سے بھی کچھ ہوتا ہے, آنکھوں سے بھی کچھ ملتا ہے. میں کشو, یہ میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں. میں کشو, یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں. آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں. آنکھیں بھی جو ہے کچھ بتاتی ہیں, یہ بولتی ہیں, بہت کچھ بولتی ہیں آنکھیں. کیوں, کیا خیال ہے آپ کا؟ آنکھیں باتیں کرتی ہیں نا. بس تو کیا فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, اور اس لیے میں چاہا. اللہ تعالیٰ حسین ہے, حسین کیا احسن ہے, بلکہ احسن سے بھی زیادہ اگر کوئی ہو. اس میں تفصیل تو یہ دنیا کو سمجھانے کے لیے, ورنہ اللہ تعالیٰ احسن سے بھی زیادہ حسین ہے. اللہ تعالیٰ تو احسن سے بھی زیادہ حسین ہے. اللہ کے حسن کو کیسے بیان کرے, کیسے بیان کرے؟ کیونکہ لغت تو محدود ہے نا, احسن تک آئے, اب احسن سے زیادہ آگے کیسے جائے؟ بس احسن سے زیادہ جو احسن ہے, آسن سے زیادہ جو آسن ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اس سے زیادہ اور کیا بولے؟ اس میں تفصیل بھی تو ہاتھ جوڑے گا کہ ہم کہاں تک بیان کریں. اس میں تفصیل جو ہے وہ تو محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا جو اس میں تفصیل ہے وہ غیر محدود ہے, وہ غیر محدود ہے. لہذا وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ دل ازل سے تھا, دل ازل سے تھا, کوئی آج کا شہد آئی ہے. دل ازل سے تھا, کوئی آج کا شاید آئی ہے. ہی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے تمام ارواح کو, تمام روحوں کو جمع فرمایا اور ان سے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بس یہ پوچھنا, یہی پوچھنا اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا خزانہ رکھ دیا تھا. تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا, کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے جو پوری مخلوقات میں کسی کو حاصل نہیں ہے, وہ یہ کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فرمایا تھا. سب سے پہلے آپ کی روح مبارک نے بلا فرمایا تھا. سب سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امتیاز حاصل ہے کہ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے آپ کی یہ خصوصیت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا وہ امتیاز ہے, جو آپ کی ذات اقدس کا یہ وہ امتیاز ہے کہ جو کسی کو حاصل نہیں ہے. یعنی سب سے پہلے جو بلا فرمایا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا خزانہ اسی وقت رکھ دیا تھا. اسی کو تو فرمایا کہ دل ازل سے تھا, کوئی آج کا شہدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. یعنی اللہ نے جو, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں اپنی محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا ہے. دنیا کے اندر ہمیں اپنی محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو, جس آدمی کو اگر کبھی بچپن میں کوئی چوٹ لگے, ہڈی کے اوپر گر جائے یا گولی لگے, تو جب سردی کا زمانہ آتا ہے, سردی کے زمانے میں اس کی وہ جو چوٹ ہے وہ درد کرنے لگتی ہے. کیوں صاحب؟ ایسا ہے نا, جس کو بچپن میں کوئی چوٹ لگے یا گولی لگے یا کوئی ڈنڈا لگے, تحریک چلا رہے تھے تو ڈنڈے کھانے پڑے پولیس والوں کے, تو ڈنڈا لگا. اب وہ جو جب سردی کا زمانہ آتا ہے ٹھنڈک ہوتی ہے تو اس چوٹ کے اندر درد ہونے لگتا ہے, جس کو ہندوستان میں کہتے ہیں کہ جب پوروا ہوا چلتی ہے, پوروا ہوا ٹھنڈی ہوا, تو جو پرانی چوٹ ہے وہ درد کرنے لگتی ہے. ایک شخص ایک گاؤں کے اندر, اچھا درد کے لیے کیا لگاتے ہیں, ہلدی لگاتے ہیں, ہلدی سے درد دور ہوتا ہے. داڑھی سے مت کھیلو. ایک صاحب کو میں نے منع کیا, داڑھی سے مت کھیلو, کیونکہ بعض لوگوں کو عادت ہے داڑھی اندر کرنے کی, داڑھی کو چڑھانا ایسے یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ مسئلہ یاد رکھنا, داڑھی کو چڑھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. جس طرح سے داڑھی کا منڈانا حرام ہے, داڑھی کا ککانا حرام ہے, اسی طرح سے داڑھی کا چڑھانا, اس کو داڑھی چڑھانا بولتے ہیں, یہ بھی حرام ہے. دادا داڑھی کو باہر نکالو, نعرے مارتے نا فلاں کو باہر نکالو, فلاں کو باہر نکالو, تو نعرہ مارو داڑھی کو باہر نکالو, داڑھی کو باہر نکالو. اس کو کیوں گھر میں گھسایا ہوا ہے؟ یہ چھپانے کی چیز نہیں, ظاہر کرنے کی چیز ہے, یہ عورت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہ مرد کے لیے تو عورت کا مقام ہے, عورت تو نہیں ہے نا, یہ مرد کی ظاہر ہے, اس کا ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے. بس داڑھی کو کیوں چھپاتا ہے؟ لہٰذا داڑھی کو ظاہر کرے. حدیث شریف میں ہے کہ من عقد لحیته فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بریء منه, کہ جس نے اپنی داڑھی کو عقد, یہ داڑھی کو موڑنا ہے, موڑ توڑ کے اندر کرنا, کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بالکل بری ہوں, میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں. معمولی سمجھتے ہیں اس کو. اور یہ عموماً داڑھی سے کھیلنے والوں کو عادت ہوتی ہے, داڑھی کھیلتے رہتے ہیں ایسے, کھیل. تو ایک صاحب کو میں نے منع کیا کہ داڑھی سے مت کھیلو, کہتے مزہ آتا ہے. میں کہا واہ, یہ مزے لینے کی چیز ہے, شادی کر پھر مزے لینا, یہ داڑھی مزے لینے کے لیے نہیں ہے. ہر چیز کے استعمال ہے, یہ داڑھی مزے لینے کی چیز ہے کیا؟ ارے دیکھو تم ادھر ہی بیٹھو, اسی طرح بیٹھو, شاباش, بابا کو آگے رہنے دو, یہ بابا کے سفید داڑھی کا احترام کرو, ہے نا. اردو راضی, چلو کوئی بات نہیں. تو داڑھی جو ہے مزے لینے کے لیے نہیں ہے. کہنے لگا, میں نے منع کیا, یوں کھیلتے ہیں ایسے پتہ نہیں کیا کرتے رہتے. تو میں نے منع کیا, کہتے مزہ آتا ہے. کہ یہ مزے لینے کی چیز ہے کیا؟ شادی کرو, بیوی لاؤ, بیوی سے مزے لو, کون منع کرے گا؟ ہاں اس مزے میں ہم کو ایسے شریک کرنا, ولیمہ کھلا دینا, تاکہ تمہارے مزے سے ہم کو یہ مزہ آئے کہ گوشت کھانے کو ملے, ولیمہ کھائے ہم. تو داڑھی کو چڑھانا یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ داڑھی کو ایسے کرنا, اس کو ظاہر کرے, کنگھی کرے ایسے باہر نکالے, تیل لگائے. داڑھی کے تین حق ہیں, داڑھی کے تین حق ہیں, تمشید, تغسیل, نہیں تغسیل, تدہین اور تمشید, یعنی اس کو دھونا, تیل بازی کرنا اور کنگھی کرنا, یہ تین حق ہیں. لیکن روزانہ کنگھی کرنے سے منع کیا, حدیث میں منع آیا ہے کہ روزانہ کنگھی مت کرو, ایک دن چھوڑ کے, دو دن چھوڑ کے کنگھی کرنا چاہیے, روزانہ کنگھی نہیں. اب ہر وضو میں بس کنگھی کر رہے ہوتے ہیں, بھائی سب کیا اسی لیے رہ گیا؟ روزانہ ہر وقت کنگھی کرنا یہ ممانعت ہے. ایک دن چھوڑ کے آپ نے فرمایا, حدیث شریف موجود ہے کہ ایک دن چھوڑ کے حدیث کنگھی کرے, روزانہ کنگھی مت کرے. اب جیب میں رکھتے کنگھی اور بس جب وضو کیا بس کر لیں, روزانہ کنگھی سے منع ہے. اور داڑھی کا حق ہے تین کام کرے, تیل بھی لگائے, دھوئے تیل لگائے اور اس کو کنگھی کرے, تو اچھی معلوم ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے کہ جن کو دیکھ کر زنانہ مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دی, ہاتھوں کو کاٹا نا, کتا نا ایدیا ہن, قرآن شریف ہے نا گواہ, کیوں صاحب ہے نا, کاٹا نا, اردو سمجھتا ہے, یہ اردو سمجھتا ہے. اچھا تو کچھ گردن کیوں نہیں لا رہا بھائی, کچھ ہمکاری تو بھر بھائی. میں نے کہا کہ کہیں جن تو نہیں ہے, یک ٹک دیکھے جا رہا ہے, مجھ کو جنوں سے ڈر لگتا ہے, گردن بھی نہیں لا رہا, دیکھے جا رہا ہے غور سے. میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو جنوں. تو اس یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ عورتوں نے ہاتھوں کو کاٹا کپتان آئی امن قرآن شریف ہے. اچھا بتاؤ یوسف علیہ السلام کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ کوئی تسلیم کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو پتہ چلا داڑھی کے ساتھ حسن ہے, اور جو داڑھی کاٹتا ہے وہ تو چھلا ہوا بندر معلوم ہوتا ہے, بالکل آلو آلو بندر آلو معلوم ہوتا ہے چھلا ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان بزرگ نے فرمایا کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے, تھی جو ایک چوٹ وہ ابھر آئی ہے. تو جو پرانی چوٹ ہوتی ہے جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اس چوٹ پہ درد ہوتا ہے, تو درد کے لیے ہلدی لگاتے ہیں ہلدی. تو ایک شخص ایک گاؤں میں گیا, وہاں پوچھا ایک بوڑھے سے کہ اس گاؤں کے اندر ہلدی کا کیا بھاؤ ہے, ہلدی کا یہاں کیا دام ہے؟ اس نے کہا ہلدی کا کوئی دام نہیں ہوتا, جتنی چوٹ زبردست ہو اتنا ہی اس کا دام ہوتا ہے, جتنی چوٹ زبردست ہو تو اتنا ہی اس کا دام ہوتا ہے. لہٰذا جس کو اللہ کے راستے میں جتنی تڑپ ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں اتنی زیادہ تیزی سے جاتا ہے, زیادہ تیز جاتا ہے. اور دیکھو ایک مسئلہ ہے داڑھی کا, بعض لوگ داڑھی خط جو بناتے ہیں نا خط, یہ اچھا مجھے یاد کرایا, فلم میں بھی یاد کرانا, دوبارہ میں کہوں گا. خط بنانے کا مسئلہ یہ ہے, جب پوچھتے ہیں کہ خط کہاں بنائے تو وہ بال جو داڑھی کی طرف جا رہے ہیں, بالوں کی دو قسمیں ہیں ادھر, ایک بال وہ ہے جو داڑھی کی طرف جاتے ہیں, ایک بال داڑھی سے دور جاتے ہیں. تو جو بال داڑھی کی طرف جائیں ان کو کاٹنا جائز نہیں ہے, اور جو داڑھی سے دور بھاگے ان کو قتل کر دو, وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. یعنی جو نیک صحبتوں میں آئے وہی زندگی کا حق رکھتے ہیں, اور جو نیک صحبتوں سے بھاگ رہے ہو وہ جینے کے قابل نہیں ہے. ارے جو اللہ سے دور ہے وہ جینے کا حق ہی نہیں رکھتا, کیونکہ زمین اللہ کی, زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, تمام رزق اللہ کا. کیونکہ جو کہے کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے, ہمارا کوئی پیدا کرنے والی نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ لاوارث ہے, لاوارث ہے نا. لاوارث کو قید کر دو, اس کو کہو کہ چلو تم جیل خانے میں جاؤ دو دن روٹی پر. میرے شیخ نے فرمائی یہ بات, میرے مرشد فرماتے ہیں جو لاوا کہے نا کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے, ہمارا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے, ہمارا کوئی خالق نہیں ہے, اس کو جیل میں بند کرو دو دن, اس کو روٹی مت دو. تو تیسرے دن کہے گا کہ میں بھی, میرا بھی کوئی مالک ہے, جب کھانا نہیں ملے گا نا فوراً اس کو اپنا پیدا کرنے والا یاد آ جائے گا. لاوارث کو زمین پہ چلنے کا حق نہیں ہے, لہٰذا اس کو ایک جگہ بند کر دو, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی زمین پر چلے. یہ زمین اور آسمان اور سارے تمام چیزیں اللہ کی ہیں. آج تک کسی خدا نے, فرعون شداد نمرون جتنے آئے انہوں نے اس تمام مخلوقات پر کو پیدا کرنے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا. جتنے بھی آئے باطل خدا جھوٹے خدا تھے, کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں زمین کو میں نے پیدا کیا, آسمان کو میں نے پیدا کیا, سورج کو میں نے پیدا کیا, چاند کو میں نے پیدا کیا, سمندر کا خالق میں ہوں, پہاڑوں کا خالق میں ہوں, کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اور آم کو پیدا کا خالق میں ہوں, اور کھڑے گوشے کا خالق میں ہوں, کسی نے گوشت کو پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا. خدائی کا تو دعویٰ کیا, میں خدا ہوں بس اتنا کیا, لیکن یہ نہیں کہا کہ میں خالق بھی ہوں, خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, کیونکہ جانتا تھا. اللہ اکبر, میرے شیخ کا یہ مضمون ہے. میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افسر صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ خدائی کا دعویٰ کرتے اور پھر اگر وہی خدا سمندر میں جاتا اور سمندر میں ڈوب جاتا تو لوگ ہنستے, دیکھو خالق کو دیکھو اپنی ہی مخلوق کے اندر ڈوب گیا. اپنی عاجزی کو وہ جانتے تھے, وہ جانتے تھے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. وہ اپنے عاجز ہونا ان کو خبر تھی کہ ہم بہت ہی عاجز ہیں, مجبور ہیں, کیونکہ ان کو اتنے اپنے سمندر پر اتنی طاقت نہیں ہے کہ سمندر ان کے حکم سے چل سکے, سمندر پہ طاقت نہیں ہے. لہذا دیکھ لو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ڈوب گیا نا سمندر میں خود ہی. لہذا اس نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا فرعون نے کہ میں سمندر کا خالق ہوں, کیونکہ اگر ہوتے تو لوگ ہنستے, لو جی خالق صاحب اپنی ہی مخلوق میں ڈوب گئے, کیسا مجبور ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ صرف اللہ نے دعویٰ کیا, یہ صرف اللہ نے دعویٰ کیا کہ زمین کے خالق ہم ہیں, آسمان کو ہم نے پیدا کیا اور تمام مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا. یہ دعویٰ صرف اور صرف اللہ کی ذات نے کیا, باقی کسی نے نہیں کیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے نہیں کیا. اور کہتے ہیں اگر جھوٹ ہوتا, جھوٹ ہوتا تو کہتے ہیں مخلوق جو ہے دیکھو اپنے ہی سمندر کے خالق کو دیکھو کہ خود ہی سمندر میں ڈوب گیا. آ ہا کیا اللہ تعالیٰ کا, دیکھو اللہ کی وحدانیت دیکھو, اللہ کی عظمت اور بڑائی دیکھو. لہذا فرعون نے سب تو کہا ایک مرتبہ قحط پڑا فرعون کے زمانے میں, تو لوگ اس کے پاس گئے کہ آپ تو خدا ہیں, بارش برسائیے نا. اب اس کو اپنی خدائی کا خود یقین تھا کہ میں کتنا بڑا خدا ہوں, کیونکہ وہ عجیب خدا تھا فرعون, کہ پیشاب بھی کرتا تھا, کسانہ بھی کرتا تھا, اور اپنی بدبو سے ناک پہ انگلی بھی رکھتا تھا. جو بدبو ہوتی ہے نا تو ناک پہ انگلی رکھتا تھا. دیکھو ان کو کیا ہو گیا, طبیعت خراب ہے کیا؟ طبیعت خراب ہے. تو اگر سونا ہو, اگر سونا ہو نا تو سائڈ پہ چلے جاؤ, آپ نہیں سوئے گا نا. اگر اگر تو جانتا تھا, اپنی آجزی کو جانتا تھا. لہذا جب اس سے لوگوں نے کہا کہ قحط پڑا ہے تم بارش برساؤ, تو اس نے کیا سوچا, یہ تو اپنے بس کی بات نہیں ہے. خیر اس نے شیطان کو بلایا, اس نے شیطان سے کہا, یار تیرے اندر طاقت ہے, ذرا بھائی کچھ کر, بارش ہو جائے, کوئی طریقہ نکال, ورنہ لوگ تو جو تیرے ہی مشورے پر میں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے, اب تو کوئی طریقہ نکال کے بارش ہو جائے. شیطان نے کہا, حضور فکر ہی نہ کریں, اب رات ہو جائے, بارش ہوگی, صبح دیکھیے گا پانی پانی ہر طرف ملے گا. اس کے بعد شیطان نے سمندر پہ اپنا, شیطان جو ہے سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے. پہلے اللہ رب العزت کا جو تخت تھا, جو عرش تھا, وہ پانی پر تھا. لہذا اس لیے جو کہتے ہیں نا سمندر, سمندر کے اندر جو طغیانی اور وہ ہے, جو موجے اس کی مضطرب ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر جو ہے وہ اللہ کی جدائی کے اندر ادھر ادھر ٹکریں مارتا ہے. سمندر جو ہے وہ اللہ کی جدائی, عرش کی جدائی کی جیسے ٹکریں مارتا ہے, کیونکہ اللہ پھر عرش کو اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اللہ نے خود قرآن شریف میں فرمایا کہ اللہ کا جو عرش تھا پہلے پانی پر تھا, تو سمندر اللہ کی جدائی میں, عرش کی جدائی میں وہ چلا گیا. لیکن شیطان نے گڑبڑ شروع کر دی. شیطان اپنا عرش جو ہے وہ سمندر پہ لگاتا ہے, اور اس کے اندر پہ تمام جو ہے جیلوں کو جمع کرتا ہے, اور ان سے رپورٹیں لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا کیا, دن بھر کی رپورٹ. اب شیطان نے تمام جیلوں کو جمع کیا اور دیکھا, اور کہا کہ دیکھو آج تم سب کو چڈی نہیں پہننی, آج تم سب لوگ چڈی نہیں پہنو گے, اور سب ہوا میں اڑنا, اور سب کو پیشاب کرنا ہے, پانی پیتے جاؤ پیشاب کرتے جاؤ, پورے جو ہے فرعون کا جو علاقہ ہے وہاں پر پیشاب کرو. تو اب جو ہے خوب بارش ہوئی, لیکن پیشاب کا اثر یہ ہوا کہ جو رہی صحیح کھیتی تھی, اچھا ایک تو بدبو بہت زوردار, اور جو رہی صحیح کھیتی تھی وہ بھی تباہ ہو گئی. اب سب لوگ فرعون کے پاس آئے کہ حضور آپ نے بارش تو برسائی, پانی تو ہمیں نظر آ رہا ہے, کیچڑ تو نظر آ رہا ہے, لیکن بدبو بہت ہے, بدبو بہت ہے, اور جو رہی صحیح کھیتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی. اب فرعون کو غصہ ہے کہ یار یہ کیسی بارش برسائی اس نے. اس نے شیطان کو بلایا, اس نے کہا یار یہ تم نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا حضور بات یہ کہ آپ خدا ہیں, تو جیسا خدا ہوگا ویسی بارش ہوگی, جیسا خدا ہوگا ویسی بارش ہوگی, لہذا آپ خدا بدبودار ہیں تو آپ کی بارش بھی بدبودار ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے کا دعویٰ صرف اللہ کا ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی بین الاقوامی عدالت میں جاؤ, بین الاقوامی عدالت کے اندر جاؤ جہاں بین الاقوامی جج ہو, اور وہاں پر کوئی آدمی دعویٰ دائر کرے, مدعی ہو کہ فلاں چیز کا مالک میں ہوں, اور پھر اس کی ملکیت کا کوئی اور دعویٰ نہ کرے, اور کوئی شخص اس کے خلاف دعویٰ نہ کرے, تو کیا عدالت کیا فیصلہ دے گی؟ عدالت اس چیز کو اس کی ملکیت میں ثابت کر دے گی, کہے گی یہ چیز آپ کی ہے. تو زمین اور آسمان پیدا کرنے کا دعویٰ اور اس کو ارشاد اللہ کے سوا کسی نے نہیں کیا, لہذا یہی دلیل ہے کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے صرف, کسی نے نہیں دعویٰ کیا. کر بھی کیسے ہی سکتے, اپنی عاجزی اور بے بسی ان کو خبر ہے, جانتے ہیں. یہی تو اللہ نے فرمایا کہ یا الناس ضرب مثل فاستمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. کیا کرتے تھے مشرکین, مکہ کے مشرکین جو بت خانے کے اندر, کعبہ شریف کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے, ان کی کھوپڑیوں پر شہد لگاتے تھے. تو کعبے کے اندر مکھیاں داخل ہوتی تھی اور وہ سارا شہد ان کی کھوپڑیوں سے چاٹ لیتی تھی, مکھیوں کو مکھ کی غذا مل جاتی تھی. اور یہ مشرکین اپنے بتوں کی کھوپڑی پر ان کے سروں پر شہد لگاتے تھے اور وہ سب کا سب مکھی شہد چاٹ جاتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کلام دیکھو, اللہ نے فرمایا کہ جو چیز یہ مکھیاں وہ چرا کر لے کے جاتی ہیں, جاؤ پہلے ذرا اپنے بتوں کو بولو کہ وہ وہی شیئن جو چیز یہ چرا کر لے کر جاتی ہیں جاؤ اس کو لے کر آؤ, میں لا تنقید من وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے دوبارہ. اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, کہ طالب بھی کمزور اور اس کا مطلوب بھی کمزور, یعنی مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور, یعنی خدا بھی کمزور اور اس کا جو پوجنے والا بھی کمزور. باطل ہے, لچر لچر ایک لفظ ہے کہ طالب بھی لچر اور اس کا معبود بھی لچر, یعنی یہ بت بھی کمزور اور ان کو پوجنے والے بھی کمزور. اللہ اکبر, یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا اعلان فرمایا. یہی تو نمرود سے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہو تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو. تو اللہ جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو اس کو کہو کہ مغرب سے سورج نکالے. فأتي بها من المغرب يأتي بالشمس من المشرق, کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو اس کو کہو فأتي بها من المغرب کہ تم مغرب سے نکال سورج. فبهت الذي كفر, بس کافر جو ہے جو جس نے کفر کیا اللہ کی نافرمانی کی وہ مبہوت رہ گیا اور بے بس ہو گیا, کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ سورج جو ہے وہ نمرود کے تابع نہیں ہے, وہ اللہ کے تابع ہے, وہ اللہ کے تابع ہے, اللہ تعالیٰ کی تابع ہے. یہ تمام مخلوقات خالق اللہ ہے اور جو خالق ہے یہ مخلوق اسی کے تابع ہے, کوئی اور اس کے دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی, دیکھو ایک مولوی صاحب تھے حضرت مولانا الہی بخش صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ایک دہریے نے کہا, دہریا اس کو کہتے ہیں جو خدا کے وجود کا منکر ہو, وہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہو. دیکھو بھائی آگے آگے آ جاؤ, جگہ بیچ میں جگہ نہ چھوڑیے, آگے آگے آ جائیے, خالی جگہ پر کیجیے. ماشاء اللہ, تو ایک دہریے نے کہا ان مولوی صاحب سے کہ مولانا یہ جو دنیا جو آئی ہے وجود, دنیا جو ہے یہ سب مقناطیسی نظام سے چلتی ہے, میگنیٹ سے چلتی ہے, یہ سب مقناطیسی نظام ہے. سورج جو چل رہا ہے اور چاند جو چل رہا ہے یہ سب مقناطیسی نظام ہے, کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں نا قطب شمالی نارتھ کی طرف, یہ سارا یہ مقناطیس کا مرکز ہے, یہ سائنسدان کہتے ہیں. تو یہ سب مقناطیسی نظام سے چل رہا ہے, یہ ساری دنیا سورج چاند زمین آسمان ان کی جو حرکتیں ہیں اور زمین جو کچھ ہے یہ سب کچھ یہ مقناطیسی نظام سے چل رہا ہے. دوسرے کا کوئی خدا نہیں ہے, نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نباشا. تو ان بزرگ نے کیا ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, لاٹھی اصا, وہ لاٹھی اٹھائی اور اس کی کھوپڑی پر مار دی, دے اٹھا کے کچھ زبان سے کچھ نہیں کہا اور کھوپڑی پر اٹھا کر لاٹھی مار دی. تو اس نے کہا واہ مولانا صاحب واہ, تم تو عجیب ہے, بد اخلاق آدمی ہو, تم کو اگر جواب نہیں آیا تو مجھ کو لاٹھی مار دی. تو اس نے کہا کہ بھائی مولانا نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا بھائی میں نے لاٹھی نہیں ماری ہے. اس نے کہا داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہو؟ اب ایک صاحب تھے وہ داڑھی والے بےچارے, نیک آدمی سائیکل پہ جا رہے تھے, اچانک ایک عورت سامنے آ گئی, اب ٹکر مار دی اس کو, اب کیسے بچتے, اچانک ٹکر مار دی. تو اس نے ہوئے او مولوی صاحب شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کے ٹکرے مارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا داڑھی ہے کوئی بریک تو نہیں ہے, اگر تو سامنے آ جائے گی تو ہم کیا کریں گے. جیسے ایک نابینا جا رہا تھا, نابینا تو وہ بےچارا جا رہا تھا, تو ایک بھینس گزر رہی تھی, اب اس سے ٹکر ہو گئی, اب اس کو تو نظر نہیں آیا, اس نے کہا معاف کرنا بہن, وہ سمجھا کوئی عورت ہے, اس نے کہا معاف کرنا بہن. تو لوگوں نے کہا رہے بھائی وہ بہن نہیں بھینس ہے, بہن نہیں بلکہ بھینس ہے. تو اس کے بعد جب وہ آگے بڑھے تو ایک عورت سے ٹکر ہو گئی, نابینا تھے بےچارا, اس کی ٹکر معاف ہے لیکن آنکھوں والوں کی ٹکر معاف نہیں ہے. اب وہ جو ہے ایک عورت سے ٹکر ہو گئی, تب کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں لوگ شرم نہیں آتی لوگوں کو, اپنی بھینس کو کھلا چھوڑ دیتے. تو کیا کہا انہوں نے کہ داڑھی ہے کوئی بریک تو نہیں ہے بھائی, لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ بریک بھی ہے, یہ داڑھی تو ہے بریک بھی ہے. داڑھی رکھنے والا انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. کیوں بھیا, داڑھی کے ساتھ سینما کی لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے, یا داڑھی رکھ کے جو ہے وہ کسی جوس کی دکان پہ بیٹھ کے فلم دیکھ سکتا ہے. داڑھی کتنی, داڑھی رکھ کے عورتوں کو دیکھنے میں کتنی شرم آئے گی. لہٰذا داڑھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ گناہوں سے بھی بچاتی ہے, یہ گناہوں سے بچاتی ہے. جو کہتے وہ اس کو خود شرماتی ہے, یار میں نے اللہ والوں جیسی شکل بنائی ہے, اگر میں یہ غلط کام کروں گا تو میں تو ہوں گناہ گار لیکن اللہ والے بدنام ہوں گے. اس لیے داڑھی والے اتنی بڑی نعمت ہے. لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم داڑھی اسی لیے نہیں رکھتے, ہم داڑھی اسی لیے نہیں رکھتے کہ پھر صاحب ہم تو فلم دیکھیں گے اور داڑھی بدنام ہوگی اور ہم گناہ کریں گے. تو کہتے ہیں پہلے دوسرے گناہ چھوڑ دیں پھر داڑھی رکھیں گے. تو بھائی داڑھی نہ رکھنا خود گناہ ہے, داڑھی نہ رکھنا یہ خود ایک گناہ ہے. تو جب دوسرے جیسے گناہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ گناہ بھی تو چھوڑے, داڑھی کا گناہ بھی تو چھوڑنا ہے نا, داڑھی کاٹنے کا. داڑھی کاٹنا یہ گناہ کبیرہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ چھوٹا موٹا گناہ ہوگا. داڑھی کا کاٹنا یہ حرام ہے, حرام. جیسے نماز چھوڑنا کیسا ہے, حرام ہے نا, گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں ہے. تو داڑھی کاٹنا کیا معمولی بات ہے, گناہ کبیرہ ہے یہ. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا صرف سنت ہے. میرے دوستو یہ صرف سنت نہیں, یہ واجب ہے, واجب. جیسے فطر کی نماز واجب ہے, فطر کی نماز کوئی آدمی چھوڑے گا؟ اگر صاحب فطر کی نماز تو بہت ضروری ہے, تو جس طرح فطر کی نماز ضروری ہے اسی طرح سے داڑھی کا رکھنا بھی ضروری ہے. اور ہو مٹھی تینوں طرف سے, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, تینوں طرف سے ایک مٹھی ہو. کیونکہ اسٹائلش داڑیاں بھی رکھتے ہیں, داڑیوں میں بھی ڈیزائن مارتے ہیں, ادھر سے ادھر رکھتے ہیں, ادھر کاٹتے ہیں, یا ایک ایسی پتلی سی لکیر لگا دیتے ہیں, چکر بازیاں کرتے ہیں. اور بعض لوگ ایک مٹھی سے کم رکھتے ہیں, تو کوئی کہے تو کہتے ہیں کہ مذہب یہ ہے نا داڑھی. اور مسٹر کے پاس جاتے ہیں تو مسٹر کو بولتے ہیں ارے میاں مٹھی کہاں, یہ چکر دینا چاہتے ہیں, نہ تین میں نہ تیرہ میں, یہ دونوں میں نہیں چلیں گے. ملا بھی سمجھتا ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے, اور کس کو دھوکہ دے رہا ہے. لہٰذا داڑھی رکھے, ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے, واجب. اس کا منڈانا یعنی پورے کاٹنا یا ایک مٹھی سے کم رکھنا یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور بال داڑھی رکھ کے اس کو چڑھاتے ہیں, ایسا بھی نہ کرے, اندر نہ گزرے, باہر نکالے, داڑھی کو ظاہر کرے. یہ جھنڈا ہے, یہ اسلام کا جھنڈا ہے. میرے مرشد کے صاحبزادے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ یہاں تشریف بھی لا چکے ہیں, وہ سری لنکا میں گئے تو وہاں ایک آدمی نے سوال کیا کہ صاحب داڑھی کا کیا فائدہ ہے. حالانکہ ہمیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ داڑھی میں کوئی فائدہ ہو نہ ہو اللہ کا, اس کے رسول کا حکم ہے, بس ختم. سوال کیا مانے, فائدہ کیا مانے, بتاؤ بھائی فائدہ پوچھنا ہے ہمیں کیا, کہ نماز کا کیا فائدہ ہے. ہم تو اللہ کے غلام ہیں, غلام کا کام یہ نہیں پوچھنا کہ وہ یہ کام تم نے کیوں کیا. مالک سے پوچھے کہ صاحب یہ آپ کیوں کرتے ہیں, وہ کہے گا کیا چیز میری ہے, تو میرا غلام ہے, تو اس کو کیا حق حاصل ہے یہ پوچھنے کا. لہٰذا جب اللہ نے حکم دے دیا کہ داڑھی تو رکھو, پھر غلام کو کوئی حق نہیں ہے کہ صاحب کیوں نہ رکھے, کیوں رکھے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ کہ یہ داڑھی جو ہے اس میں ہماری عزت بھی ہے, داڑھی کے اندر ہماری عزت بھی ہے. پھر اس کی مثال دی کہ دیکھو اگر ایک آدمی غیر ملک چلا جائے, مسلمانوں کا ملک نہیں ہے, اس کی داڑھی ہے, اس کا انتقال ہو جائے ایکسیڈنٹ میں, مانا مر گیا وہ, سب لوگ اس کو جو وہاں کے لوگ کیا کریں گے, اس کی داڑھی دیکھ کر اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے, کہیں گے اس کی داڑھی ہے یہ مسلمان ہے. یہاں تک کہ اگر وہ چاہے مسلمان نہ بھی ہو, اگر داڑھی ہوگی اس کے تو اس کو مسلمانوں کے حوالے کریں گے, وہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. لیکن انہوں نے میرے شیخ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ جس کی داڑھی نہیں ہوگی نا تو اس کی پینٹ اتار کے دیکھا جائے گا کہ یہ ختنہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, مسلمان ہے کہ نہیں ہے. لہذا انہوں نے کیا فرمایا, یہ داڑھی ہماری عزت کی ضمانت ہے, اس سے ہماری عزت ہے, داڑھی کے اندر جو ہے وہ ہماری عزت ہے, محفوظ رہتا ہے, لہذا اس کی عزت کیا ہے, بے عزتی سے بچ گیا نا, شلوار اتارنے سے سب کے سامنے بچ گیا, کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان بزرگ نے اس شخص سے جو کہا, وہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, یہ ساری دنیا یہ مقناطیسی نظام سے چل رہی ہے. اے میاں ادھر مت دیکھو نا, اس کو پینے دو پانی. یہ جو ساری دنیا ہے یہ مقناطیسی میگنیٹک سسٹم ہے, سب مقناطیس کے نظام سے چل رہی ہے ساری یہ جو دنیا ہے. تو ان بزرگ نے کیا کیا کہ لاٹھی اٹھا کر اس کی کھوپڑی پہ مار دی. تو اس نے کہا کہ واہ مولوی صاحب, تم کو جب جواب نہیں آئے تو تم نے مجھ کو لاٹھی مار دی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے لاٹھی نہیں ماری. اس نے کہا شرم نہیں آتی, داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہو. اس نے کہا بھائی اصل میں بات یہ ہے, بول سب آگے آ جاؤ, آ جاؤ ادھر آ جاؤ, دولہا میاں کو بھی آگے بلا لو, جگہ بناؤ تھوڑی سے پوچھو, بس بیٹھے رہو تم, بیٹھ جاؤ بیٹھ. تو مولوی صاحب نے جب اس کو لاٹھی ماری تو ہم نے کہا کہ جب تم کو جواب نہیں آئے تو تم نے میرے سر پہ لاٹھی ماری. اس نے کہا نہیں میں نے لاٹھی نہیں ماری. نے کہا جھوٹ بولتے ہو. کہا بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھو تمہاری کھوپڑی جو ہے نا, تمہارا سر, اس کھوپڑی میں بھی میگنیٹ ہے, مقناطیس ہے, اور میری لاٹھی میں بھی مقناطیس ہے. تم کہتے ہو نا ساری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب کے سب میگنیٹک نظام سے, مقناطیسی نظام سے چلتی ہیں, تو تمہاری کھوپڑی میں بھی میگنیٹ اور میری لاٹھی میں بھی میگنیٹ. ہاں تمہاری جو کھوپڑی کا میگنیٹ ہے وہ طاقتور ہے, پاورفل ہے, بس اس نے میری لاٹھی کو کھینچ لیا, اسی سے وہ تمہارے سر پہ برس گئی. اس نے کہا واہ یہ کیا بات ہوئی, یہ تو جب تک کوئی چلائے نہیں یہ چل تھوڑی سکتی ہے. اس اللہ والے نے فرمایا کہ دنیا کی ایک چھوٹی سی لاٹھی بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی, تو اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی دنیا, یہ سورج اور چاند اور یہ زمین اور یہ آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتی. کیسی مثال ہے یہ, اس مثال کا نام ہے لٹھ مار مثال. یعنی کیا کہتے ہیں, جو لاتوں کے بھوت ہیں, لاتوں کے بھوت وہ باتوں سے نہیں مانتے. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو ڈنڈا کھا کے ہی مان لاتے ہیں, انڈوں سے ان کو شرافت کی زبان نہیں سمجھتے. لہٰذا بعض دفعہ, کیونکہ اللہ نے انزل الحدیث فرمایا نا, جہاں چار کتابیں نازل کی وہاں پانچواں انزل حدیث کے لیے بھی, لوہاوی کے لیے کیا فرمایا, وہ انزل الحدیث, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ چار کتابہ عرشا لکھیاں پانچواں لکھا دگا, کہ عرش سے چار کتابیں اتری اور پانچواں ڈنڈا اترا, چار کتابہ کچھ نہیں کیتا سیدھا کتا دگا, کہ چار کتابوں نے وہ کام نہیں کیا جو ڈنڈے نے کام کیا. بعض دفعہ ڈنڈا بھی سدھارتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو مخلوق کو پیدا کیا, اس مخلوق کو پیدا کرنے کا کیا مقصد بیان فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ جو ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ لیعبدون اے لیعرفون, یا لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے, لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے, یعنی معرفت کے لیے پیدا کیا. ارے سنو, سر اٹھا کے دیکھتے رہو, دیکھنے سے فائدہ ہوتا ہے. سر جھکانا ہر جگہ اچھا نہیں ہے. تو کیا لیعبدون معرفت کے لیے کا ترجمہ کیا, کیا لیعرفون یعنی معرفت کے لیے پیدا کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے لیعبدون اے لیعرفون. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مراد لیعبدون سے لیعرفون ہی ہے تو اللہ رب العزت نے لیعرفون ہی کیوں نازل نہیں فرمایا. جب معرفت مراد ہے تو عبادت کیوں فرمایا. تو یہ وجہ یہ کلام بلاغت ہے، یہ بلاغت ہے کہ بولا لیابدون لیکن مراد اس سے لیارفون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے اور ہیں ایسے جن کی نہ داڑھی ہے اور چڈی پہنے ہوئے سمندر کے کنارے پر چس پیتے ہیں اور گانجہ پیتے ہیں اور سٹے کا نمبر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں جناب، اور ان کے چمچے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں دیکھو تمہارا کوئی کام ہو تو دیکھو جاؤ بابا جی کے پاس جاؤ، یہ جو گھوڑا ریس میں جیتے گا اس کا نمبر بتا دیں گے، ان کو سب خبر ہوتی ہے اور سٹے کے جتنے نمبر سب ان کو پتا ہے، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اور دیکھو اگر گالی دے دینا تو سمجھ جانا تمہارا کام تو پکا ہو جائے گا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گالی دینے سے منع فرمایا کہ ایک مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ گالیاں دے رہا ہے تیری ماں تیری بہن، اور اگر کسی کو گالی بھی دیتے تو خوش ہوتا ہے کہ بابا جی نے تو مجھ کو گالی دی ہے، بس میرا کام تو پکا ہے. تو یہ بھی معرفت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو اللہ نے فرما دیا، دیکھو اللہ نے نفی کر دی، اللہ اکبر، ایک ہی جملے کے اندر نفی کر دی، مقصد حیات بتا دیا اور اسی جملے کے اندر تمام جو ہے ایسے جھوٹے دعوے داروں کی نفی کر دی کہ جو اپنی مقصد زندگی کا یہ بتائے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو معرفت وہی معتبر ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ معرفت اللہ کی پہچان وہی معتبر ہے جو عبادت کے راستے سے ہو، جو عبادت کے راستے سے ہو. لہذا ایک آدمی، اب دیکھیے اگر امام صاحب آئے، امام ہی آ جائے مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے، دیکھا کہ صاحب اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے اور ایک لنگی باندھ کے آ گیا جو اس میں ناف سے گھٹنے تک چھپایا جاتا ہے، لنگی پہن کے آ گیا جس کو دھوتی بھی بولتے ہیں، تہبند بھی بولتے ہیں اور خان صاحب لوگ لانگ بولتے ہیں، تو تہبند پہن کے آ گیا. اب وہ آ کے ممبر پہ بیٹھے تو لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا خیریت کا، ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، وہ میں نے چھپا لی، میں خطبہ دوں گا اور نماز بالکل درست اور صحیح پڑھاؤں گا، تو آپ مجھ کو دیکھو ان کو اٹھا دو. بابا سو مت، سوتوں کو اٹھا دو، کیونکہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، یعنی کھو دیتا ہے، اس کو کیا پتا ہے سب چلا گیا. اب بےچارے اتنی دور سے آئے اور سو جائیں، لہذا جاگتے رہو جاگتے. تو امام صاحب کیا کہیں گے کہ بھائی میرا سب ٹھیک ہے، ابھی دیکھنا میں خطبہ دوں گا، ایسی عربی ایسی زبردست تلاوت کروں گا کہ سدیش صاحب سے بھی زبردست ہوگی، شیخ سدیش اور شیخ الشریم سے. تو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ ذرا پہلے اپنا کچھ علاج کرائیے، لگتا ہے آپ کی کھوپڑی میں کوئی فالٹ ہے، فالٹ کچھ کھوپڑی میں گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، آپ کسی میکینک سے رابطہ کیجیے، یعنی ڈاکٹر سائیکاٹرسٹ کے پاس جائیے. کہیں گے بھائی مجھ کو پوری حدیث پورا قرآن شریف یاد ہے. کہیں گے وہ تو ٹھیک ہے ہم تسلیم کریں گے. کہیں گے دیکھو شریعت کا مسئلہ ہے کہ ناف سے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، تو بھائی میں نے تو فرض کام کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، تو اس میں آج آپ کو یہ بھی مسئلہ سکھانا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں ایسے کام نہیں چلے گا، آپ پہلے صحیح لے کے آئے، آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے نا. لہذا اسی طرح سے تو پتا چلا کہ جو اللہ کی عبادت کے راستے سے شریعت کا راستہ جو نہ ہو اس کی معرفت معتبر نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. اب اخبار میں کہ چار چھپے، یہ ایک بہت بڑے ولی اللہ کراچی کے اندر آئے ہوئے اور اتوار کے روز 9 بجے، ٹھیک 9 بجے ڈیفینس کے یا کے ڈی اے کے ایک بنگلے کے اندر وہ 9 بجے ملاقات کریں گے، اور جس آدمی کو دعا کرانی ہو وہ دعا کرائے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اب سب دعا کرانے کے تو سب ہر آدمی ہر گناہگار کہتے ہیں ہم دعا کرانے چلیں، چلو بھائی دعا. اخبار میں بہت بڑا اشتہار، پورے صفحے کا اشتہار چھپا. اب وہ پہنچے وہاں پہ، لوگ ایسی جگہ پر جلدی پہنچ جاتے، چلو بھائی دعا کرائیں گے، 8:30 بجے پہنچ گئے. وہاں جو ہے ریسپشن استقبالیہ پر بٹھا دیا، دیکھو صوفے لگے بیٹھ جاؤ، اس دروازے سے وہ ولی اللہ داخل ہوں گے، اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست. ٹھیک 9 بجے دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک شخصیت برآمد ہوئی اور باہر تشریف لائی، اور اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے اور مونچھیں جو ہے وہ بڑی بڑی ہیں، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، گلے کے میں چین پہنی ہوئی ہے چین سونے کی اور ہاتھ میں کڑا اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی آدھے آستین کی اور چست چیز کی پتلون پہنی ہوئی ٹائٹ پتلون اور ٹکنے بھی چھپے ہوئے ہیں اور منہ کے اندر سگریٹ بھی ہے سگار ہے سگار سگریٹ نہیں بلکہ سگار ہے اور دھواں یہاں سے کش لگاتا ہے اور دھواں یہاں سے نکالتا ہے یہ بھی اسٹائل ہے نا کہ ایک طرف سے دھواں اندر لو اور دوسری طرف سے نکالو اور بعض لوگ منہ بند کر کے ناک سے بھی نکالتے ہیں اور بعضوں کا نہ منہ سے نکلتا ہے نہ ناک سے ایسے بھی لوگ ہیں جو دھواں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب سگریٹ پیتے دھواں اندر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے دھوئے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے گیا شاید وہ کسی پوشیدہ راستے سے نکل جاتا ہو کیونکہ جانے والی چیز کہیں سے تو باہر نکلے گی نا جو جانے والی چیز ہے اس کو کہیں سے تو باہر نکلنا ہی ہے نا تو پھر وہ پھر پوشیدہ کوئی راستہ ہوگا جس کی شرح کی ضرورت نہیں ہے اب وہ ایک طرف سگریٹ بھی پی رہا ہے اور آ کے کرسی پر بیٹھ گیا جو کرسی اللہ حوالے کے لیے لگائی گئی تھی اس پر بیٹھ گیا اب میں سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے وہ آدمی جس کا یہ حلیہ ہو آپ اس کو اللہ کا ولی تسلیم کریں گے بتاؤ بھائی کیوں بھائی اس پہ متفق ہے پارلیمنٹ میں قرارداد منظور ہو گئی تو دیکھو پتہ یہ چلا کہ ہمارے ذہن کے اندر بھی کوئی ہم اتنے گنہگار ہیں گناہوں کے باوجود ہمارے ذہن کے اندر ایک خاکہ ہے اللہ والوں کا ایک خاکہ ہے کہ اس کا فلاح اس کے لیے داڑھی تو ہم شرط سمجھتے ہیں کہ داڑھی ہو اور مونچھیں بڑی بڑی نہ ہو دیکھو مونچھوں کا مسئلہ یہ ہے کہ مونچھیں افضل تو ہے کہ بالکل باریک کرے بالکل باریک کینچی سے بالکل برابر کر دیں یہ افضل ہے فرسٹ کلاس لیکن اگر کسی کو مونچھیں رکھنے کا شوق ہو کیونکہ یار لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مونچھ نہیں تھے کچھ نہیں مونچھ نہیں تھے کچھ نہیں یہ مردانگی کی علامت ہے مونچھیں جو ہے وہ مردانگی کی علامت ہے تو ایک عالم نے عجیب کہا انہوں نے کہا کہ دیکھو اچھا ایک بات تو بتاؤ امریکہ جو ہے وہ داڑھی والوں سے ڈرتا ہے یا مونچھوں والوں سے بتاؤ بھائی داڑھی والوں سے ڈرتا نا مونچھ والوں سے تو نہیں ڈرتا نا تو پتا چلا کہ مردانگی کی علامت تو مونچھ نہیں ہوئی کیونکہ ڈرتا تو مردوں سے ہے عورت سے تو کوئی نہیں ڈرتا لہذا اس کا مطلب کیا ہے کہ داڑھی ہے مردانگی کی علامت لہذا ایک مٹھی داڑھی رکھے داڑھی کا کٹانا اور منڈانا یہ دونوں حرام ہے گناہ کبیرہ ہے لہذا میں ایسے شخص کو اللہ کا ولی بھی تسلیم نہیں کریں گے تو اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ عبادت کے راستے سے جو معرفت عبادت کے راستے سے ہو شریعت اور سنت پر چل کے جو زندگی گزارے وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اسی کی معرفت قابل اعتبار ہے اسی یہی اللہ نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم کو ہم نے اس لیے کیا ارے تم ہم کو پہچانو تم ہماری معرفت حاصل کرو لیکن معرفت کون سی اور معتبر ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہو اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کی معرفت معتبر نہیں ہے وہ چاہے کتنے بڑے بڑے دعوے کرے کتنا بڑا بڑا دعویٰ کرے اس کی معرفت معتبر نہیں ہے جو شریعت و سنت کے خلاف کرے لہذا خان کا نام ہی اسی کا ہے خان کا نام اس کا نہیں ہے کہ دیگے کھڑکیں بریانی کی دیگے کھڑکیں اور جہاں قوالی اور طبلہ بجے اور جہاں عورتیں ایک کا چہل پہل ہو اور قوالی آ رہی ہو اس کا نام خانقاہ نہیں ہے خانقاہ تو نام ہے دل کے جلنے کا نام خانقاہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری شریعت و سنت کی تعلیم دی جاتی ہو اسی کا نام خانقاہ ہے یعنی جو شیخ ہے جو اللہ والا ہے وہ خود بھی شریعت و سنت پہ عمل کرتا ہو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو سنت پہ عمل کرتا ہو اور اپنے متعلقین کو اپنے شاگردوں کو بھی سنت پہ عمل کرنے کی تلقین کرے اور اسی کی تاکید کرے یہ تھوڑی ہے کہ پیر صاحب جو ہے عورتوں سے ٹانگیں دبا رہے ہیں عورتوں سے لہٰذا ایک پیر صاحب ٹانگیں دبا رہے تھے ایک صاحب گئے اور دیکھا کہ جوان عورتوں سے ٹانگیں دبا رہے اور بڈھی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی بڈھی تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ یہ بڈھیوں کو موقع کیوں نہیں دیتے بڈھیوں سے کیوں نہیں ٹانگیں دباتے آپ بڈھیوں کو بھی تو موقع دیں تو انہوں نے کہا یہ جو جوان ٹانگیں دباتی نا اس سے ہماری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ خود ہی سوچ لیں کون سی روحانیت ہوگی وہ ایسی روحانیت کے لیے تو پیر ہونا بھی ضروری نہیں ہے ایسا تو ہمارا ویسے ہی اضافہ ہو جاتا ہے تصور سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے
روز روحانیت کے لیے ہاتھ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, صرف خیال بھی کافی ہے. جس روحانیت کا ان پیر صاحب نے ذکر کیا, یہ سب چکر بازی ہے, یہ خانقاہ نہیں ہے بلکہ خامخواہ ہے. اور شاہ صاحب نہیں ہے یہ بلکہ سیاہ صاحب ہیں جو اپنا بھی منہ کالا کر رہے ہیں اور اپنے پاس آنے والوں کا بھی منہ کالا کروا رہے ہیں. خانقاہ کیا ہے؟ وہ ہے مدرسہ عشق خدا. خانقاہ کیا ہے؟ وہ ہے مدرسہ عشق خدا جہاں عشق مولا کا درس دیا جاتا ہے. خانقاہ کیا ہے؟ وہ ہے مدرسہ عشق خدا جہاں عشق مولا کا درس دیا جاتا ہے, جہاں اللہ کی محبت کی بات کی جاتی ہے. لہذا یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر ہم کو دنیا میں بھیجا, تو جس طرح سے جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے سردی کا زمانہ آتا ہے تو پرانی چوٹ درد کرنے لگتی ہے, اسی طرح سے جب انسان اللہ والوں کی مجلس میں جاتا ہے, اللہ کی محبت اور معرفت کی باتیں سنتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے دل کے اندر اپنی محبت کا, اپنی معرفت کا, اپنے تعلق کا, اپنی نسبت کا جو خزانہ رکھا ہے, اس خزانے کے اندر بھی چوٹ لگتی ہے. پھر اس کے دل کے اندر, اس کے ایمان کے اندر بھی چوٹ لگتی ہے. پھر وہ کہتا ہے دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہد آئیے. ارے میاں یہ تم کہاں اس کے نکاح کو اڑا رہے ہو, تو تم اس کے تو نکاح کی دھجیاں اڑا رہے ہو. جیسے ایک پیر صاحب تھے, ایک واقعہ یاد آیا, ایک پیر صاحب تھے تو پیروں کا عجیب ہے ٹیکس بندھا ہوا ہوتا ہے, ٹیکس یعنی اگر ان کے یہاں بچہ بھی پیدا کرو نا تو پیر کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, یعنی محنت کرے کوئی اور ٹیکس اس کو دینا پڑے, تو اور اگر نکاح کرے تو نکاح پہ بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو ایسے ہی ایک پیر صاحب کے مرید تھے, تو اس نے نکاح کسی اور سے پڑھوا لیا, ایک مولوی سے پڑھوا لیا. اب پیر صاحب نے سوچا اگر یہ نکاح انہوں نے دوسروں سے پڑھانا شروع کیا تو ہمارا تو سب دھندا بند ہو جائے گا, پانی مال پانی بند ہو جائے گا. اب وہ مرید کے گھر پہنچے اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. آتا تو تھا نہیں, بے دکا پڑھے وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. تو اب انہوں نے ترجمہ کیا, کہا کہ میں اس نکاح کو ادھیڑتا ہوں, یہ جو نکاح ہے میں اس کو ادھیڑتا ہوں, اور ایک آیت پڑھتے جائے کہا میں ادھیڑ رہا ہوں. کہا اور اس کو کہا شاگرد کو کہ دیکھ جیسے یہ صورت ختم ہوگی تیرا نکاح بھی ختم ہو جائے گا, جیسے یہ صورت ختم ہوگی تیرا نکاح بھی ختم ہو جائے گا. اس نے ڈر کے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا, اس نے کہا مہربانی ہوگی یہ آپ رکھیے, میرا نکاح مت توڑیے, یہ یاد رکھنا نکاح ایسے نہیں ٹوٹتا. یہ اس طرح پیروں کے ادھیڑنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ سب چکر بازی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان اللہ والوں کی مجلس میں, ان کے غلاموں کی مجلس میں اللہ کی محبت اور معرفت کی بات سنتا ہے, تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر جو اپنی محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا, اس کی روح کو جو چوٹ لگا کر بھیجا ہے, پھر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ چوٹ ابھر آئی ہے. پھر وہ زبان حال کہتا ہے دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے, کی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. اس کو اللہ کی محبت, ایمان کے اندر تازگی محسوس ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ آج ہی ایمان لے کر آیا. دوبارہ ایمان کے اندر ایک نئی روشنی اور ایک نئی تازگی اور خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے. یہی وہ چیز ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. اسی کو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لِکُلِّ شَيْءٍ مَادًا, کہ ہر چیز کے نکلنے کی جگہ ہے, ہر چیز کے مائنڈ, جس کا انگریزی میں ترجمہ ہے مائنڈ, مادن, جہاں سے مادنیات نکلتی ہے, کان جس کو بولتے ہیں کان, کہ سونے کی جیسے کان ہوتی ہے, کوئلے کی کان ہوتی ہے. فرماتے ہیں لِکُلِّ شَيْءٍ مَادًا, ہر چیز کے نکلنے کی جگہ ہے. وہ مادن التَّقْوَى قلوب العارفین, اور تقوا کا جو مادن ہے, تقوا کی جو کان ہے وہ اللہ والوں کے دل ہے. دل ہے. لہذا جو دل اللہ والوں کے دل سے مل جائے گا, اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت, اللہ کی خشیت, اللہ سے تعلق اور احسانی کیفیت اس کے اندر منتقل ہو جائے گی, دل کو دل سے منتقل ہو جائے گی. یہی وہ چیز ہے. اسی لیے تو اللہ والوں کی صحبت میں آنے والوں کو جلدی ترقی ہوتی ہے, کہ ان کے دل کے اندر اللہ کی جب محبت آ جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. وہ نارا مارتا ہے اور کہتا ہے کہ خوشی پر ان کی مرنا خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ والوں کی صحبت سے بہت جلدی ترقی ہوتی ہے، بہت جلدی ترقی۔ ان کے جب اللہ والوں کے پاس جائے تو علم کی نیت سے نہ جائے، علم کی نیت سے نہ جائے، بلکہ اس تقویٰ کی نیت سے جائے، وہ کیفیت احسانیہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ لینے کے لیے جائے، وہ لینے کے لیے جائے۔ اچھا دیکھو بھائی، لو میاں، تو آج ایک نکاح ہے مسجد میں، ٹھیک ہے، یہ پرچہ کافی ہے نا، اس کو ہمیں بعد میں دے دینا۔ میں نے کئی جمعوں سے یہ اعلان بھی کر رہا تھا کہ ایک سنت ہے مسجد میں نکاح کرنا، یہ سنت ہے، مسجد میں نکاح کرنا یہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک مشکات شریف کی روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے نکاح کو مسجد میں کرو، نکاح کو مسجد میں کرو اور اعلان کرو، چھپ کے مت کرو، اعلان کرو، نکاح مسجد میں کرنا یہ سنت ہے۔ اور اس زمانے کے اندر یہ سنت چھوٹ رہی ہے، لوگ مسجدوں میں نکاح نہیں کرتے اور ایک سنت سے محروم رہتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، من تمسا کا بے سنتی، کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، ایک سنت کو، عند فسادی امتی، جبکہ لوگ مذاق اڑا رہے ہو سنت کو اور سنتوں کو چھوڑ رہے ہو، تو فلہو اجر امیتی شہیدن، ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ملے گا، 100 شہید کا ثواب۔ لہذا ایک سنت کو زندہ کرنا یہ 100 شہید کا ثواب ہے، ایک ایک سنت کو زندہ کرتے جائے تو 100 100 شہید کا ثواب لیتے جائے۔ اور مسجد میں نکاح بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مولوی ریڈی ہے، ریڈی بھی ہے، موجود بھی ہے، سب تیار ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، کیونکہ نہ ہال بک کراؤ، نہ بجلی کا خرچہ دو، نہ ہال کا کرایہ دو، آپ مسجد میں آئے، نکاح پڑھائیں اور چلے جائیں۔ اور اس میں سب سے بڑی، کتنی بڑی نعمت ہے، گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہال میں کرے گا تو موئی بھی موجود ہوگی، موئی، کم وقت ماری موئی بولتے نا، کہتے کم وقت ماری موئی آ گئی، مووی ہے نا، کیمرہ ہے، مووی ہے نا، کیمرہ، گناہ سے بھی بچا۔ اور جس نکاح کے اندر سنت کے مطابق جو نکاح ہوگا اور گناہوں سے جس میں حفاظت ہوگی، سوچو اس نکاح میں کتنی برکت ہوگی، برکت تو اللہ اور رسول کی فرما برداری میں ہے نا بھائی، تو کتنی برکت ہوگی اس میں۔ لہذا جو میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ یہی ہے کہ ابتدائی سے خلاف سنت کام شروع ہوتے ہیں، سب گناہ ہوتے ہیں، اور پھر شادی کرتے ہیں، پھر کیمرہ سے تصویر کھینچاتے ہیں، میاں بیوی قریب بیٹھ کر، وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آتی ہے، ڈیوپلیکس بیوٹی پارلر سے یا روز بیوٹی پارلر سے، نام رکھا ہے روز بیوٹی پارلر، یعنی شوہر بھی پوچھتا ہے کہ بیگم روز بیوٹی پارلر، کبھی تو چھٹی کر لیا کرو، کبھی تو ناغا کر لیا کرو، روز بیوٹی پارلر، روزانہ جاؤ گی تو اب وہ تیار ہوتے ہیں دلہا بھی، اس کے بعد تصویر کھینچاتے ہیں، پھر وہ تصویر کو لگاتے ہیں ڈرائنگ روم میں، لہذا جو آتا ہے وہ لالچی نگاہوں سے دیکھتا ہے، بتاؤ بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے، کتنا دل آئے گا نہیں آئے گا، تو لہذا ایسا کام نہ کرے۔ ارے بات کہتے ہیں یادگار ہے، ارے میاں یادگار کیا ہے، یادگار جو ہے بعد میں خود ہی آ جائیں گی ساری نشانیاں، کئی نشانیاں آئیں گی۔ ایک صاحب کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ساس کی یادگار ہے، ان کی تصویر لگی ہوئی تھی، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا ہے، تم نے ڈرائنگ روم میں تصویر لگائی ہوئی ہے، اپنی شادی کی تصویر تھی، تو کہتے ہیں یہ میری ساس کی یادگار ہے، میں نے کہا اللہ کا شکر ہے آپ کے چار بچے ہیں، یہ سب آپ کی ساس کی یادگار ہے، اس یادگار کو رہنے دو، باقی سب گناہوں کی یادگار کو چھوڑو، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی یادگاریں بناؤ، گناہوں کے اللہ تعالیٰ نے جو دستاویزات کو ختم کر دیا، کتنی بڑی یہ نحوست ہے کہ دیکھو کوئی آدمی غیر آ کے دیکھے گا، بتاؤ اس کا دل چاہے گا کہ نہیں چاہے گا، لوگ عجیب ہیں، تصویریں ڈرائنگ روم میں لگا دیتے ہیں اور تیار ہوئی ہوئی، کیونکہ بیوٹی پارلر والوں کا عجیب کمال ہے کہ بھوتنی کو بھی پری بنا دیتے ہیں، 40 کر کے پلکے ولکے لگا کے وہ بھوتنی کو بھی پری بنا دیتے ہیں. ارے اللہ میاں جو دے اس پہ راضی رہے. حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے، حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے. لہذا نامحرموں کو نہ دیکھے، سڑکوں والوں کو نہ دیکھے، اپنی بیوی سے پیار کرنا یہ شرن مطلوب ہے، اسی چٹنی روٹی پہ راضی رہے. اگر مان لیجیے کسی کی بیوی کم صورت ہے، کم صورت ہے، تو ہم ماں باپ سے نہ کہے کہ تم نے کیا 12.5 نمبر کا چشمہ لگا کر میرے لیے بہو تلاش کی، میری بیوی تلاش کی 12.5 نمبر کا چشمہ لگا کر، اور چشمہ صاف بھی نہیں کیا تھا. صاف نہ کرنے سے دھندلی ہو گئی نا تصویر. تو ایسا نہ کہے، جس جو لے جو اللہ جو لیلا ملے، جو لیلا بدستے مولا ملے اس پہ راضی رہے. ارے میاں چند دن کی بات ہے، جنت میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بیویاں ہیں وہ سب حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. تو ہماری ماں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بے صلات ہننا وہ بھی سیام ہننا، اور پوری حدیث میں ہے، یعنی اپنی نمازوں کی وجہ سے، اپنے روزوں کی وجہ سے، اور شوہر کی خدمت کی وجہ سے، بچوں کو پالنا، تکلیفیں اٹھانا، ان سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان تمام عبادات کا نور چہرے پہ ڈال دیں گے، جس سے اس کا حسن بروں سے زیادہ بڑھ جائے گا. سمجھ گئے نا. لہذا نکاح کرے مسجد میں. ہمارے ایک دوست کا آج نکاح ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا نکاح پڑھانے کے لیے، تو میں نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، تم مسجد میں پڑھوا لو اور جمعے کے دن پڑھوا لو، کیونکہ میں کئی جمعوں سے یہ تقریر کر رہا ہوں کہ نکاح مسجد میں کرو، تو آپ کا سو شہید کا ثواب تو ملے گا، اور لوگوں کو میرے مجھ پر جو گزرنا تھی گزر گئی، چلو ایک زمانے کو عبرت ہو گئی، زمانہ دیکھ لے گا. اچھا نکاح سمجھتے، پتہ نہیں کون سے ڈھول تماشے کرنے پڑیں گے. سیدھی سیدھی نکاح کی بات ہے. ہاں اتنا کرے کہ لڑکی کا ایک وکیل ہو، لڑکی سے اس کا ایک ولی اجازت لے لے کہ میں تمہارا نکاح فلاں سے کر رہا ہوں، اور دو گواہ اس کے رکھ لے، بس اس کے بعد وہ آ جائے اور دلہا آ جائے، بس نکاح آسان ہے. لوگ تو گواہ اتنے سارے موجود ہیں، اتنا آسان نکاح ہے. پہلے زمانے میں کوئی نکاح فارم نہیں ہوتا تھا، بلکہ گواہ ہوتے تھے. زیادہ وہ ہر آدمی گواہی دیتا تھا کہ ہاں میں اس کے نکاح کا گواہ ہوں. لیکن حکومت نے جو کیا ہے یہ اچھا انتظام ہے، لہذا اس کو بھی کرے، لہذا یہ سنت کو زندہ کرے. اور دوسری بات مہر کا مسئلہ ہے. لوگ مہر رکھتے ہیں 1,00,000 روپیہ، 2,00,000 روپیہ، 4,00,000 روپیہ، 5,00,000 روپیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آدم النکاح برکتن ایسرہ معونہ، کہ وہ برکت والا وہ بہت نکاح ہے، بہترین نکاح اور آدم نکاح ہے، اور برکت والا وہ نکاح ہے کہ جس کے اندر آسانی ہو اور مہر کم ہو. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم مہر اس لیے زیادہ رکھتے ہیں 2-4 لاکھ کہ وہ پھر طلاق نہیں دے گا. تو دیکھو ایک بات بتاؤں، جس آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے نا، جب کھوپڑی گھومتی ہے نا تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ 2-4-5 لاکھ کو نہیں دیکھتا، لات مارتا ہے. لہٰذا ایک صاحب یہاں آئے اسی مسجد میں، آئے بڑی شکل بنا کے، میں یہاں نماز پڑھا کے اثر کے بعد فارغ ہوا، آئے اور شکل ایسی جیسے یتیموں کے سردار لگ رہے تھے، وہ یتیموں کے سردار روتی شکل. میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں تمہاری شکل پہ 36 بج رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ روتی ہوئی آواز میں کہ صاحب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو میں نے پوچھا کتنی، کہتے 3. میں نے کہا اب میں کیا کروں؟ اب جو تم نے کر دیا اب میں کیا کروں، جو تم نے کام کرنا تھا کر دیا. میں نے غصے سے دی تھی، میں نے کہا کہ آج تک کبھی تم نے ایسا سنا کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو گود میں بٹھایا ہو اور اس کے گال کا چما لیا ہو، اس کے منہ میں ایک جو ہے وہ لالی پاپ بھی ہو یا آئس کریم کھلائی ہو، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے تجھ کو فلاں کیا، کبھی ایسا سنا ہے تم نے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا بیوقوف، کبھی غصے کا علاج کرایا تم نے اپنا، کسی کو اپنا مرشد راہبر بنایا؟ کہتے نہیں. میں نے کہا یہ دن تبھی تو دیکھنا پڑا، اگر تم کسی اللہ والے سے تعلق کرتے تو وہ تمہارے غصے کو معتدل کرتا، تمہارے کو علاج بتاتا کہ اپنے غصے کو معتدل رکھو. جب غصہ معتدل ہوتا تو ایسی گدوں کی حرکت کیوں کرتے پھر تم؟ اب رونے سے کیا فائدہ ہوا؟ اب مولوی کے یہ وہ نہیں ہے کہ مولوی نے کچھ پیسے کھایا اور نکاح دوبارہ جوڑ دیا، یہ وہ تار نہیں ہے کہ بجلی کی تار کی طرح دونوں تارے جوڑ دیں، یہ وہ نکاح نہیں ہے. جو کام تم کر بیٹھے اب وہ واپس لوٹ کے نہیں آ سکتے. لہذا اس لیے کہتا ہوں کہ جب مہر کو نہ دیکھے بلکہ داماد تلاش کرے، نیک تلاش کرے، کیونکہ جو نیک ہوگا اس کو خدا سے خوف ہوگا، خدا کا ڈر ہوگا، تو وہ کوئی غلط بات کہتے ہوئے ڈرے گا وہ. اس لیے داماد تلاش کرے. پیسے آج دیکھتے ہیں کہ سب جس کے پاس پیسہ ہو پیسہ دیکھتے ہیں, اور نتیجتاً وہ پھر تنگ کرے, پھر روتے ہیں بعد میں, کہتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی پہ کسی نے تعویذ کر دیا, داماد پہ تعویذ کر دیا. تعویذ نہیں کیا, یہ گناہ کی نحوست ہے. یاد رکھنا اس بات کو, یہ جو ہم پر مصیبتیں آتی ہیں یہ تعویذوں کی وجہ سے نہیں آتی, بلکہ ہمارے کرتوت ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اور اس کو کہتے ہیں پھر نتیجہ کیا, اس عامل کے پاس, اس عامل کے پاس, اس کے پاس, اپنی زندگی اور برباد کرتے ہیں. لہذا داماد تلاش کرے نیک دیندار. جب دیندار ہوگا, خدا کا خوف ہوگا, تو کوئی بات کہتے ہوئے ڈرے گا, وہ کہے گا, وہ سوچے گا کہ مجھے بھی مرنا ہے ایک دن, مجھے بھی مرنا ہے. اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ جب ہم نے تم کو ایک اللہ کی بندی دی تھی, تم نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے سفارش حاصل فرمائی, عاشرونا بالمعروف, میں ہماری بندیوں سے معروف, ان سے محبت اور بھلائی کا معاملہ کرو. اللہ نے سفارش حاصل فرمائی عورتوں کے ساتھ کہ بھلائی کا معاملہ کرو. تو لہٰذا جب اس کو اللہ کا خوف ہوگا تبھی تو بھلائی کا معاملہ کرے گا, جس کو خوف ہی نہ ہوگا وہ کیا جانے. لہذا تلاش کرے مہر زیادہ نہ رکھے, جو خاندانی ہو 15-20 ہزار, کوئی کسی کی سطح تو 15,000-20,000. دیکھو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ شوہر جو ہے جو کماتا ہے کس کے لیے کماتا ہے؟ ساری زندگی کس کو دیتا ہے؟ لا کے اپنی بیوی کو, ماں باپ کو دیتا ہے, اور کس کو دیتا ہے؟ اگر ماں باپ انتقال ہو جائیں گے تو بیوی کہے گی کہ جی گھر میں فریج نہیں ہے, تو شوہر کیا کرے گا؟ فریج لا کے دے گا کہ نہیں دے گا؟ بتاؤ بھائی, ایسا ہے کہ نہیں؟ کہے گی مجھے کپڑا چاہیے, تو شوہر جو کپڑا نہیں لا کر دے گا. اگر بیوی کے پاس زیور نہیں ہوگا تو کیا شوہر کے تکلیف نہیں ہوگی کہ میری بیوی کے پاس زیور نہیں ہے؟ تو کیا اس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں اپنی بیوی کو زیور بناؤں؟ افسوس, عجیب حماقت کی باتیں کرتے ہیں. پیسہ, اچھا بعض لوگ پیسہ مانگتے ہیں کہ شادی تو کریں گے, لاؤ 1,00,000 روپیہ, لاؤ 2,00,000 روپیہ, لاؤ. یہ سب جو ہے یہ ظلم ہے, ظلم, یہ رشوت ہے, حرام اور ناجائز ہے. اس بات کو یاد رکھنا, اللہ کے نام پر دے دو, کہ نیک لوگوں کو دے دو, انشاءاللہ وہ ساس سسر کی بھی عزت کرے گا اور بیوی کا بھی خیال رکھے گا. لہذا نکاح کو کرے مسجد میں, تو ان کا نکاح ہے. او میاں تیرا تو نکاح ہو چکا نا, چل تو اب پیچھے جا, شاباش, آ جاؤ میاں, آگے آ جاؤ.